کیا حال ہے آپ کے؟ فریش ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ورنہ میں ایک اور پریکٹس سوچ کے آئی ہوں. اچھا اچھا ہاں الحمدللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کے سیشنز میں، ہم ان سیریز آف لیکچرز میں سورۃ الفاتحہ پر تھوڑا سا تفکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس اینگل سے ہم نے کل سورۃ الفاتحہ کے بیسک انٹروڈکشن پر بات کی تھی، اور سورۃ فاتحہ کے ہم نے دیکھے تھے کہ کئی نام آتے ہیں. ان میں سے ہم نے کہا تھا ہم چار پر فوکس کریں گے، اور چار میں سے تین پر ہم نے کافی حد تک ڈیٹیل سے بات کر لی تھی. وہ جو تین تھے، ان میں پہلا نام جو تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو پرسکرائب کیا، وہ فاتحہ ہی ہے. اور فاتحہ کا مطلب اوپننگ سورہ بھی ہے، اور فاتحہ کا مطلب ایک ایسی چیز بھی ہے، ایک ایسی صورت بھی ہے جو آپ کو آپ کی مشکلات سے نکلنے کا حل دے دے. دوسرا ہم نے نام اس کا دیکھا تھا ام الکتاب، اور تیسرا تھا ام القرآن. اور ہم نے کئی اینگل سے دیکھا تھا، جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ کیوں اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دین کے بیسک فاؤنڈیشن، بیسک پلر، بیسک کانسیپٹ اور عبادات کے بیسک ایموشنز موجود ہیں. پھر ہم نے چوتھا نام شروع کیا تھا، اور وہ چوتھا نام سورۃ الفاتحہ کا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود مینشن کیا ہے سورہ ہجر کی آیت میں. وہ چوتھا نام ہے سبع المثانی کا. اور جب ہم مثانی کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، سبعہ تو آپ کو پتا ہے کہ کاؤنٹنگ نمبر ہے، سات کے لیے آتا ہے. مثانی کو ہم دیکھ رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں دو پیئر، اور اس کے بعد فالو اپ کرتے ہوئے دو اور پیئر، فالو اپ کرتے ہوئے اور فالو اپ کے لیے اصل میں مثنا و مثنا کے الفاظ آتے ہیں. جس ریفرنس پر ہم اپنی آخری بات کل کی کلاس میں کر رہے تھے، وہ ہم نے مثنا مثنا کے اینگل سے تہجد کی بات کی تھی. اسی لیے آپ کو بتایا گیا تھا کہ تہجد کے لیے ایک طرح کا ان لمیٹڈ معاملہ، اوپن اینڈ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. کوئی چاہے تو جتنی رکعت آپ پڑھا کرتے تھے اتنی پڑھ لے، آٹھ رکعت اور تین وتر، اور کوئی چاہے تو اس سے زیادہ پڑھنا چاہے، تو اس کی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے. اب جہاں تک اس نام کا تعلق ہے، جس کو ہم سورہ فاتحہ کے نام کو قرآن میں دیکھ رہے ہیں، سبع المثانی کو، اس نام کے ایک میننگ آپ کے سامنے یہ آئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنا فالو اپ کرے. اسکالرس کہتے ہیں کہ کیوں سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ایک رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، پھر فوراً دوسری رکعت میں بھی اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے چار فرض پڑھنے ہیں، تو آپ تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چوتھی میں بھی پڑھیں گے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک فالو اپ ہو رہا ہوتا ہے. ایک وجہ یہ ہے اس کو سبع المثانی کہنے کی، یعنی وہ سورت جس کو خود بخود پڑھنے والا فالو اپ کرتا ہے. یا آپ اگر ایک نماز کے علاوہ اس کو دیکھیں، تو آپ کی ظہر کی نماز مکمل ہوتی ہے، دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد آپ کو دوبارہ عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو آپ پھر اپنا ایک سورہ فاتحہ کو ریوائز کرنے کا فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو انڈیویجول بیسس پر اس کے میننگز یہ آتے ہیں کہ انسان کے لیے وہ سورت جس کو آپ کنٹینیوسلی دہراتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ایک اور سبع المثانی کا مفہوم جو ہے اسکالرس کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر اس کا بہت ہی سمجھ لیں پروفاؤنڈ مفہوم لگتا ہے. وہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ نہ صرف اس کو فالو اپ میں پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک انسان نہ صرف اس کو بار بار پڑھتا ہے، بلکہ یہ وہ صورت ہے جو فریکوینٹلی پڑھی جاتی ہے. صرف ایک انسان نہیں، دنیا بھر میں یہ فریکوینٹلی پڑھے جانے والا ڈاکیومنٹ ہے. آسان زبان میں یوں سمجھ لیں، اگر آپ سبع المثانی کو ٹرانسلیٹ کریں عربک مفہوم کے قریب ترین جا کے، تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ یہ وہ سات آیات ہیں، یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو فریکوینٹلی بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبع المثانی کہا ہے. آپ دیکھیں ہر سیکنڈ میں، ہر ایک گھنٹے میں، ہر ایک دن میں، ہر سال میں ہنڈریڈ آف ٹائمز ملینز آف لوگ جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کو ریوائز کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. آپ اگر حرم چلی جائیں آپ کو کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں کوئی انسان کھڑا ہوا جو ہے وہ نوافل نہ پڑھ رہا ہو. یا تو جماعت ہو رہی ہوگی تو سب رک جائیں گے، اور ظاہری بات ہے جماعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جماعت ایک دفعہ مکمل ہو جائے گی تو جس طرح طواف نہیں رکتا اسی طرح سے نوافل بھی نہیں رکتے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لمحے وہاں پر کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے. دوسرا، آپ کو پتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ڈفرینٹ ٹائم زونز میں رہتے ہیں. جب ہماری فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ فجر کا ٹائم ہو، یا جس وقت ہم فجر اور ظہر کے درمیان کے ٹائم میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں کسی کی فجر کا ٹائم ہو رہا ہو، دنیا میں کہیں کسی کی ظہر کا ٹائم ہو رہا ہو. تو اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ ایسی صورت ہے جو کہیں نہ کہیں نماز کی صورت میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے. جو بالکل بیئر منیمم پر بھی مسلمان ہوتے ہیں، جو نوافل نہیں پڑھتے، سنتیں نہیں پڑھتے، صرف فرائض پڑھتے ہیں، وہ بھی اگر اس کو فرائض کی حد تک، مطلب اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو 17-18 مرتبہ جو ہے یا 19 مرتبہ وہ اپنی اس سورہ فاتحہ کو ایک دن میں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک سال کے اندر تقریباً ایک انسان 11,000 ٹائمز جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. ہم میں سے کسی نے کبھی گنی تو نہیں، الحمدللہ ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں نا، ہم نے کبھی گنا نہیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ ایک سال میں پڑھی. اگر مسلمانوں کی سے ہم اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں اور مسلمانوں سے بھی اچھا گمان رکھیں کہ آدھی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہوگی، میں بہت ہی اچھا فگر آپ کو بتا رہی ہوں، آدھی آبادی مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی ہے، لیکن پھر بھی چلیں ہم اگر ازیوم کریں کہ آدھی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے. اس وقت ٹوٹل دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ اراؤنڈ 1.5 یا 1.7 بلین مسلمان ہیں اس وقت. اگر آدھے مسلمان بھی، اس کی 50% اگر پاپولیشن بھی نماز پڑھتی ہے، تو ایک دن میں ایوریج کہا جاتا ہے کہ اوور 20 بلین ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہم آدھی پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں. اور اگر پر ایئر آپ اس کا حساب لگائیں تو 7 ٹریلین ٹائمز سورہ فاتحہ ایک سال میں 50% مسلمانوں کی آبادی کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے. ابھی ہم صرف ایک سال کی بات کریں، 7 ٹریلین ٹائمز کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ جس وقت سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور مسلمانوں کو نماز کا حکم دے دیا گیا، اس وقت سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، امیجن کریں کتنی مرتبہ اس ڈاکیومنٹ کو، ان 7 آیات کو ریپیٹ کیا جائے گا. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد ایک صورت ایسی رکھی ہے جس کو فریکوینٹلی فالو اپس میں پڑھا جاتا ہے، اور ہر مسلمان سال میں کئی ہزار مرتبہ پڑھتا ہے. دنیا کا کوئی ڈاکیومنٹ اتنا پڑھا جاتا ہے؟ دنیا کی کسی ریلیجیس کتاب کا کوئی ڈاکیومنٹ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا. انفیکٹ اسکالرس کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے پیرلل 1% بھی کوئی دوسرا ریلیجیس ٹیکسٹ نہیں پڑھا جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب المثانی کہا ہے. آپ دیکھیں یہ ایک نام کی ڈیپتھ ہے سورہ فاتحہ کے. اگر آپ صرف اس ایک نام کو سوچیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اس کے اندر براڈ اسپیکٹرم رکھا ہے، کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اور یہ قرآن کا صرف ایک ڈائمینشن ہے جس کو ابھی ہم نے سمجھا، سب المثانی کو. یہی اگر آپ اس کو ویژولائز کریں، انٹرنیٹ کی دنیا کیسی دنیا ہے؟ آپ ایک دفعہ لیپ ٹاپ پر یا اپنے موبائل فون میں آپ انٹرنیٹ سے کوئی براؤزر سے کوئی ویب پیج کھول لیتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز، اس کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. پتہ چلا آپ سرچ کرنے کچھ بیٹھے تھے اور وہاں سے گین کر کے کچھ اور اٹھ گئے. تو یہ اتنا سا ایک انسان کی انوینشن انٹرنیٹ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کتنے ڈائمینشنز میں چلا جاتا ہے. یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، رب العزت کا کلام ہے، جو کلام اللہ ہے، اس کی ایک ایک آیت میں، اس کی ایک ایک ٹرمینالوجی میں، اس کی ایک ایک اصطلاح میں اتنی ہی ڈیپتھ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھنے بیٹھیں گی تو ہمیں اپنی زندگیاں ناکافی ہو جائیں گی. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا گین کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر کتنا حسن رکھا ہے. تو پورے گلوب میں جو سب سے زیادہ ریپیٹ کی جانے والی سورت ہے، جو سب سے زیادہ ریپیٹ کیا جانے والا ڈاکیومنٹ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ فاتحہ کے معجزہ ہونے کے لیے یہ، اور یا اس کے بابرکت ہونے کے لیے یہ سب المثانی کا کلیم ہی کافی ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم یہیں سے اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. پھر سورۃ الفاتحہ کے یہ تو چار نام تھے, اور کوشش کیجیے گا کہ یہ چار نام آپ کو کم سے کم مفہوم کے اعتبار سے یاد رہ جائیں. ہو سکتا ہے نام کبھی آپ کے ذہن سے, اصطلاح کبھی آپ کے ذہن سے نکل جائے, لیکن آپ کو اس کا مفہوم یاد رہ جانا چاہیے. مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں ہمیں دین کی آلریڈی معلوم ہیں. الحمدللہ ہمیں جو اپنے ماں باپ سے دین ملا ہے, وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کا سارا ہمارے ماں باپ کا دین جو تھا وہ خدا نخواستہ ڈسٹورٹڈ تھا, یا اس میں بدعت شامل تھیں, یا اس کے اندر جو تھیں وہ سنت کے طریقے نہیں تھے. آپ جب دین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے اپنے ماں باپ سے بچپن سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس میں کافی حد تک دین شامل ہے, چاہے وہ ہم نے روایات کی شکل میں سیکھا ہے, اصل میں وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس کی قدر کریں, اور اس کی سمجھ حاصل کر کے آپ اس کی ایک ٹرمینالوجی پر پہنچ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے آپ نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے. آپ جب دین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسلام میں مہمان کو آنر کرنے کے لیے کتنا زیادہ جو ہے تاکید کی گئی ہے. تو ایک چیز ہو سکتا ہے آپ کو بچپن سے معلوم ہو, اس کی ٹرمینالوجی آپ کے سامنے آج آ رہی ہو. اسی طرح سے ٹرمینالوجی آپ کو بھول سکتی ہے, مفہوم نہیں بھولنا چاہیے. تو سورہ فاتحہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی اہمیت جو ہے وہ یاد رہے گی. سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی شروع کی وحی میں سے ایک سورت ہے. کہا جاتا ہے کہ جو شروع کی پانچ وحی تھیں, انیشیل فائیو ریولیشنز جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان میں سے ایک سورت الفاتحہ تھی. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی جو تھی وہ سورہ علق کی پہلی پانچ آیات تھیں. اس کے بعد سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں, پھر سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں, پھر سورہ قلم جس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے اس کی چند آیات نازل ہوئی تھیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تھی. تو یہ آرڈر میں تھوڑا سا اسکالرس کے اندر اس کے اندر ڈفرینس آتا ہے کہ یہ تیسرے نمبر پہ تھی یا چوتھے نمبر پہ تھی یا پانچویں نمبر پہ تھی. بہرحال سیف سائٹ پر یاد رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اللہ کے رسول پر پہلی پانچ وحی آئی تھیں ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ تھی. پہلی کے بارے میں کنفرم ہے ہم کہ وہ سورہ علق کی پہلی پانچ آیات تھیں. سورۃ الفاتحہ ان پانچ پہلی وحی کے اندر پہلی مکمل سورت آئی تھی, اس لیے کہ جو باقی چار ریولیشنز تھیں یہ چنکس میں آئی تھیں آیات, یعنی ٹوٹیلٹی میں پوری سورت ان میں سے کوئی نازل نہیں ہوئی تھی. سورہ فاتحہ کو مکمل سورت کے طور پر نازل کیا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں اس سے بھی سورہ فاتحہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سات آیات کو ایک ساتھ نازل کیا, ان کو چنکس میں اور پیسز میں نازل نہیں کیا. بخاری کے اندر صحیح روایت آتی ہے, ابو سعید ابن مولا لکھتے ہیں, ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید سے کہا کہ کیا میں تم کو قرآن کی عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ ابو سعید نے کہا جی ہاں سکھائیے. رسول اللہ اتنے میں ان سے پھر کچھ اور باتیں کرنے لگ گئے, یہاں تک کہ آپ مسجد سے اٹھ کر جانے لگے. ابو سعید الخدری نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے عظیم سورت سکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عظیم سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ عظیم سورت جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے, صحیح مسلم کے اندر ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ اور جبرائیل علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ انسانی شکل میں بھی آئے. آپ کی اصلی شکل میں, یعنی جبرائیل علیہ السلام کی اصلی جو انجیلک فارم تھی, اس کے اندر رسول اللہ نے آپ کو صرف دو مرتبہ دیکھا. ایک کون سا وقت تھا؟ جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے, ایک اس وقت پر آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو, جس کے لیے آیات کے مفہوم آتا ہے کہ آپ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے, یعنی پورے ہورائزن پر جبرائیل علیہ السلام تھے. ایک مرتبہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا اور کہا کہ جیسے آپ کے 600 پر تھے. 600 پر کا مطلب دونوں طرح اسکالرز لیتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹوگرافک میموری تھی. آپ کو معلوم ہے نا فوٹوگرافک میموری کا, آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, آج بھی ایسے بچے ہوتے ہیں, آج بھی ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے. وہ کتاب کو بس ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو ریٹین کر لیتے ہیں. تو بعض اسکالرس کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹوگرافک میموری تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ذہن عطا کیا ہوا تھا، خاص میموری عطا کی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے اگزیکٹلی بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ایک انداز ہے بتانے کا، کثرت کو، ابنڈنس کو بتانے کا انداز ہے، کہ 600 پر کا مطلب کیا ہے کہ اتنے زیادہ پر تھے کہ وہ کاؤنٹ لیس تھے. تو دونوں اوپینینز موجود ہیں اور دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا سے اترتے ہوئے ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور سدرت المنتہا کے اوپر آپ پہنچے تھے، اس مقام کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا تھا، تو اس وقت آپ نے ان کو ان کی اینجلک فارم میں دیکھا تھا. اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا کرتے تھے. تو یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جس میں تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جس وقت رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آسمانوں سے دونوں نے ایک آواز سنی اور دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. جب سے انسانیت بنی ہے، جب سے کریشنز بنی ہیں، اللہ نے اس فرشتے کو کبھی نازل نہیں کیا، اور یہ فرشتہ خاص طور پر رسول اللہ کو گریٹ کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا جبرائیل علیہ السلام کا کہ یہ خاص فرشتہ ہے، خاص دروازے سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص چیز لے کر آیا ہے. یہ ان کا اشارہ اس طرف تھا. پھر یہ فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جس کا مفہوم آتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اس فرشتے کو صرف یہ خبر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا، اللہ کی طرف سے آئے تھے. اور یہ دو نور کیا ہیں؟ یہ دو نور میں پہلا نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور خواتیم البقرہ ہے. خواتیم کہتے ہیں کسی چیز کا، خواتین نہیں، خواتیم، تا یا میم، خواتیم کہتے ہیں کسی چیز کی اینڈنگ کو. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ ایک نور ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، بعض اسکالرس کہتے ہیں آخری دو آیات، بعض اسکالرس کہتے ہیں آمن الرسول سے لے کر پورا رکوع جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک نور کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. اور یہ دونوں یونیک اس طرح سے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو ریسائٹ کرنے کے بعد، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. تو یہ دو چیزیں ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھیں. جب دعا مانگیں تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں. جیسے دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا چاہو تم درود پڑھو. اس لیے کہ آپ جتنا درود پڑھیں گے، ہر مرتبہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اوپر 10 نیکیاں، 10 رحمتیں آ جاتی ہیں، اور جس کے اوپر اللہ کی طرف سے 10 بلیسنگز، 10 رحمتیں آ جائیں، ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے حکمت کے ساتھ گناہ کے بادل چھٹتے ہیں، مایوسی کے بادل چھٹتے ہیں، ڈپریشن کے بادل چھٹتے ہیں. تو رسول اللہ نے تاکید کی کہ جتنا چاہو تم اپنی دعا کے اندر درود کو حصہ بناؤ، اور سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے. تو اللہ کے رسول نے جس طرح سے درود ابراہیمی پڑھنے کا کہا ہے، اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ والی جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے جو دو نور عطا کیے تھے رسول اللہ کو، ان کے بعد یہ کہا تھا کہ اس کو پڑھ کر جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا، تو اپنی دعاؤں کے اندر اس کو بھی شامل کریں. ایک تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر سونا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے انسان کے لیے پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسان اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. تو آخری دو آیات یاد کرنے کی ضرور کوشش کریں. زیادہ تر ہمیں یاد ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم بہت فریکوینٹلی دعاؤں میں سن رہے ہوتے ہیں. ساری کی ساری دونوں آیات جو ہیں وہ دعاؤں کے اوپر ہیں. شروع میں اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دل سے جو آپ کو یاد ہے، جو میموری میں ہے، بس آپ وہ مانگیں. آپ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو یہ دو نور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے تھے. اسی لیے اسکالر سورہ فاتحہ کے اوپر خاص طور پر تفکر کرنے کا اور تدبر کرنے کا بہت زیادہ سٹریس کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی خاص رحمتیں موجود ہیں. تو فاتحہ کے چار نام بھی ہو گئے الحمدللہ. تھوڑے سے اور نام میں آپ کے سامنے آپ کے کانوں سے گزار دیتی ہوں تاکہ جب کبھی آپ سنیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے. سورہ فاتحہ کو الشفا بھی کہا جاتا ہے, سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے, یعنی جس سے آپ کا علاج ہو جاتا ہے, آپ کا کیور ہو جاتا ہے. اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے. ہم نے پچھلی کلاسز میں رقیہ پر کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ رقیہ کیا ہوتا ہے اور رقیہ شریعہ جو ہے وہ کس ٹرم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو رقیہ عام زبان میں اسپرچل ہیلنگ, یا آپ اس کو اور سمپلیفائی کر لیں تو دم کرنے والی صورت. اور ہماری عام اردو زبان میں رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو, سمپل دم کرنا. تو اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے, سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ آپ کے لیے کافی ہے, سورۃ الکنز بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی خزانہ, اس کے اندر اللہ کے علم کا خزانہ موجود ہے. سورۃ الصلاۃ یعنی کہ جو نماز کا نام ہے وہی اس سورت کا نام بھی ہے, سورۃ الصلاۃ حدیث کے اندر اس کا یہ نام آتا ہے. سورۃ الحمد بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی الٹیمیٹ حمد کا انداز اپنایا گیا ہے. اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے یعنی فاؤنڈیشن آف قرآن, اور یہ آلموسٹ اساس القرآن اور ام القرآن ملتے جلتے مفہوم کے اندر ہیں. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا اعظم سورۃ فی القرآن الفاتحہ, سب سے بہترین, سب سے عظیم, سب سے ہائی سٹیٹس والی سورت قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کے لیے بعض سکالرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی, ایک مرتبہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ یہ مدنی دور میں نازل ہوئی. تو اس کے لیے دونوں روایات موجود ہیں. اس سورت کو تکلیف میں, کسی بھی قسم کی جسمانی تکلیف ہو آپ کو, اس سورت کو پڑھ کر دم کریں اور امید رکھیں کہ اللہ آپ کو شفا دے گا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اسپرچل ہیلنگ کی اور فزیکل ہیلنگ کی کیپیسٹی رکھی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا اسپرچل ہیلنگ جس کی ہم ابھی تک بات کرتے آ رہے ہیں کہ آپ جتنی دعائیں پڑھیں گے آپ کے گرد ایک پروٹیکشن آ جائے گی, اس میں سورہ فاتحہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس میں فزیکل ہیلنگ کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. تو جو آپ کو کسی جگہ پر درد محسوس ہو رہا ہو, آپ کو کسی جگہ تکلیف محسوس ہو رہی ہو, خدا نخواستہ کسی آرگن میں آپ کو پرابلم ڈاکٹر نے ڈائگنوز کی ہو, تو آپ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا ہلکا سا اسپٹ کریں, اتنا کہ آپ کا اپنا جو لعاب ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر آ جائے اور پھر جسم کے اس حصے پر آپ پھیر لیجئے, تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. صحابہ کی زندگیوں میں اور سلف صالحین کی زندگی میں سورہ فاتحہ کا اس طرح کا استعمال بہت فریکوینٹلی ملتا ہے. ایک واقعہ حضرت ابو سعید القدری سے ملتا ہے جو صحیح روایات کے اندر آتا ہے. بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم یعنی ابو سعید اور ان کے ساتھ اور صحابہ یہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے. تو جب سفر ہوتے تھے عرب کے اندر اس دور میں, تو آپ کو معلوم تھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ روڈز بنی ہوئی ہیں یا ایئرپورٹس بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے وہاں ایک دم سے پہنچ جاتے ہیں اور راستے میں ہوٹلز ہیں یا موٹیلز ہیں, جہاں رات ہوئی وہاں رک گئے, ایسا تو کچھ نہیں تھا. صحرا تھا, ڈیزرٹ تھا, بیابان علاقہ تھا, بالکل بیرن علاقہ تھا. تو کہتے ہیں کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پر رات ہو گئی, نزدیک ہی ایک قبیلہ تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم قبیلے والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں رات گزارنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دیں تاکہ ہم رات گزار لیں, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مہمان نوازی کا موقع دے رہے ہیں. تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے یہ قبیلے والوں کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا رات گزارنے کا آپ اپنے قبیلے میں جگہ دے دیں یا وقت دے دیں. قبیلے والوں نے ان مسلمانوں کو انٹرٹین کرنے سے منع کر دیا, یہ قبیلہ نان مسلم قبیلہ تھا, انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. اب کیونکہ رات کا وقت تھا اور یوزلی قافلے جو تھے وہ رات میں ٹریول نہیں کیا کرتے تھے, ایک تو بہت پچ ڈارک ہوتا تھا, اس لیے کہ روشنی صرف عرب میں آپ کو اس صورت میں رات میں نظر آتی تھی جب فل مون ہوتا تھا, فل مون کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہوتی تھی, ورنہ یہ کہ رات بہت ڈارک بہت اندھیری ہوتی تھی. تو ایک اندھیرے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کیا کرتے تھے تاکہ اپنا راستہ نہ کھو دیں, دوسرا رات میں ڈاکوؤں کے آنے کا ڈر زیادہ ہوتا تھا. تو ان صحابہ نے, ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ قبیلے والے تو ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہے, تو ہم قبیلے کے تھوڑا باہر ہی جو ایک باؤنڈری ہوتی تھی کہیں دور اسی کے ہم اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں, وہیں اپنے کیمپ لگا لیتے ہیں اور وہیں ہم رات گزار لیں گے, صبح ہوگی تو ہم چلے جائیں گے اپنے سفر کو کنٹینیو کریں گے. اب ان لوگوں نے یہی کیا کہ اپنے ٹینٹس لگا لیے اور اس کے بعد جو تھے یہ اپنے سونے کی تیاری کرنے لگے. اتنے میں ایک دو لوگ جو تھے وہ اس قبیلے سے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں کوئی دوا دے دے یا کوئی رقیہ بتا دے؟ حل ما اکم من دوا ان اوراق، کیا آپ کو، ان کو معلوم تھا یہ مسلمان ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کچھ اوراق ہیں جن کے اندر ان کے پاس کچھ اسپرچل ٹیکسٹ یا کوئی ڈیوائن ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دعا، آپ کے پاس کوئی ایسی اسپرچل ہیلنگ یا فزیکل ہیلنگ کی چیز ہے، رقیہ کرنے والی، دم کرنے والی، ہمارے جو قبیلے کے سردار ہیں ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے؟ تو بعض صحابہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی نا، اگر آپ ہماری مہمان نوازی کرتے تو ہم فری آف کاسٹ آپ کے سردار کا رقیہ کر دیتے، تو آپ نے تو ہمیں انٹرٹین نہیں کیا، اب ہم رقیہ کرنے کو تیار ہیں لیکن ایک شرط پہ کریں گے، آپ ہمیں فلاک آف شیپس دیں، بھیڑوں کا ایک غلہ دے دیں۔ تو وہ جو لوگ آئے تھے وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیں گے، آپ آئیے اور ہمارے سردار کا علاج کیجیے۔ تو ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک دو صحابی گئے، سارے نہیں اٹھ کے گئے، باقی ان لوگوں نے اپنی کیمپنگ باہر لگا دی تھی نا، ایک دو صحابی گئے، اور وہ جو گئے تو انہوں نے اس سردار کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز میں ام القرآن پڑھنی شروع کی۔ اب میں اگر ام القرآن کہہ رہی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کیا پڑھنی شروع کی؟ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ اور جیسے جیسے یہ سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے، کسی چیز کے اوپر جو تھے وہ ہلکا سا سپٹ کرتے تھے، اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے اس زخم پر جہاں پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا اس جگہ پر رب کرتے جاتے تھے۔ اتنی دیر تک آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور رب کرتے رہے کہ وہ جو بے ہوش سردار تھا اس کو ہوش آ گیا۔ اب اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ون، حدیث میں یہ نہیں پتا چلتا کہ کتنی مرتبہ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ جب نمبر کاؤنٹ نہیں پتا چلتا تو اس میں آپ اور میں بھی یہ مت اپنے ساتھ رکھیں کہ اچھا ہم 200 مرتبہ پڑھیں گے تو شفا ملے گی، 400 مرتبہ، 200 مرتبہ تو بہت چھوٹا سا نمبر بتا رہی ہوں، ہم تو لاکھوں میں بات کرتے ہیں جب ہم درود کی بات کرتے ہیں، ورد کی بات کرتے ہیں، ذکر کی بات کرتے ہیں۔ ہم آیت کریمہ کا ختم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ امیجن کریں ذرا، 1.25 لاکھ کو ذرا گننے تو بیٹھیں، 1, 2, 3, 4, 5, 6 ہے۔ جہاں پر نمبر کاؤنٹ بتایا گیا ہے رسول اللہ کی طرف سے، وہاں پر نمبر کاؤنٹ فالو کیجئے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح شام کی دعاؤں میں حسبی اللہ والی دعا 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام میں پڑھو۔ الحمدللہ یہاں ہم نمبر کاؤنٹ کو فالو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح شام کی دعاؤں میں سورہ فلق جو ہے اس کو 3 مرتبہ، سورہ ناس اس کو 3 مرتبہ، سورہ اخلاص اس کو 3 مرتبہ صبح شام پڑھو۔ ہم وہاں نمبر کاؤنٹ جو ہے اس کو فالو کریں گے۔ جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ جس جگہ تکلیف ہو اس جگہ کے ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس دعا کو پڑھو، الحمدللہ ہم اس نمبر کاؤنٹ کو فالو کریں گے۔ لیکن جہاں سے کوئی آپ کو اور مجھے نریشن نہیں ملتی کہ یہاں نمبر کاؤنٹ بتایا گیا ہے، تو وہاں پر مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جتنی مرتبہ آسانی سے سمجھ کے، انٹرنلائز کر کے پڑھ سکے، دیٹس اٹ۔ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، آپ کے پاس اب دو آپشنز ان کلاسز سے آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی مشکل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتائی تھی جو حضرت عثمان بھول گئے تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے یاد کرائی تھی؟ لا الہ الا انت ولی۔ تو ایک مشکل میں پڑھنے کی وہ دعا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنی مرتبہ پڑھی؟ نو بڑی نوز، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو جتنی مرتبہ آپ سمجھ کے پڑھ سکیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ اگر میں نے کنتو کا پیش کنتا کر دیا، انی کنتو یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، انی کنتا نعوذ باللہ، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے۔ اور جب آپ کو نمبر کاؤنٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تب آپ کوالٹی پر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہوتے، بس آپ کو تو دانے گرانے ہیں نا، چاہے وہ جو سیڈ ہوتے ہیں وہ گرانے ہیں یا آپ کو تسبیح کے دانے گرانے ہیں، کچھ بھی گرانا ہے، آپ تو کوانٹٹی بیس جا رہے ہوتے ہیں، آپ کوالٹی بیس نہیں جا رہے ہوتے۔ تو جس جگہ پر نمبر بتایا گیا ہے وہاں نمبر فالو کریں، جس جگہ پر نہیں بتایا گیا وہاں اتنا پڑھیں کہ جس کو آپ انٹرنلائز کر کے پڑھ سکیں۔ جہاں آپ کو لگے آپ کی زبان تھک رہی ہے، جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہو رہا ہے، رک جائیں، تھوڑا گیپ لے لیں، گیو یور سیلف اے بریک، کچھ تھوڑا سا فریش ہو کے آپ دوبارہ شروع کرنا چاہ رہی ہیں آپ دوبارہ شروع کر دیں۔ تو سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں پہ کہ ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی یہاں تک کہ وہ جو بے ہوش سردار تھے وہ ہوش میں آ گئے، اور پھر ایونچولی ان لوگوں نے صحابہ کو یہ جو فلاک آف شیپس تھے یہ آفر کر دیے۔ اچھا، جب یہ آفر کیے تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم یہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے جب تک ہم اجازت نہیں لیں گے ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ ہم نے تو بائی دا وے ایک بات مذاق میں کر دی تھی اور واقعی ان کے جو سردار ہیں ان کو صحتیابی مل بھی گئی، لیکن ہم رقیہ کرنے کے اوپر اس طرح کا کوئی اجرت لیں یا نہ لیں ہم رسول اللہ سے پوچھے بغیر نہیں لے سکتے. اچھا، اسی مقام پر اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو قبیلہ تھا یہ مسلمانوں کا تھا یا نان مسلمس کا تھا؟ نان مسلمس کا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سے دو اینگلز نکلتے ہیں. نمبر ون، نان مسلم کا علاج کیا جا سکتا ہے ان جنرل، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس نان مسلم پیشنٹ آتا ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اس کا علاج کریں گے. نمبر ٹو، نان مسلم کا علاج بھی آپ سورہ فاتحہ سے کر سکتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ اس لیے کہ نان مسلم کے اوپر سورہ فاتحہ کو دم کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کسی نان مسلم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم کر سکتی ہیں، رقیہ کر سکتی ہیں. تو جب صحابہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ ہمارا یہ بھیڑیں لینا ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، ہم ان سے پوچھے بغیر نہیں لیں گے، تو روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ جو تھے وہ سفر کر کے واپس گئے مدینہ اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. اور یہ جو واپس آنے والے صحابہ تھے ان میں حضرت ابو سعید الخدری موجود تھے. جب یہ سارا قصہ انہوں نے سنایا تو پہلے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ فزیکل ہیلنگ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سورت پر تفکر کر کے یہ سمجھا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر خاص شفا رکھی ہے اور آپ نے ہی اس کا نام جو ہے وہ سورت الشفا بتایا ہے. اور رسول اللہ نے کہا کہ پھر یہ تمہیں کس نے خیال ڈالا کہ تم رقیہ کرنے کے لیے ان سے اجرت مانگو؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی نا، تو ہمیں لگا کہ ہمیں چاہیے کہ اب اگر یہ اندر جانے دیتے، رات گزارنے دیتے تو ہم فری آف کاسٹ کر دیتے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو تھوڑی سی ان پہ پینلٹی تو لگنی چاہیے نا. تو رسول اللہ کے لیے آتا ہے فضاحکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے صحابہ روبوٹس تھے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی کبھی ہلکا پھلکا ہیومر کر سکتے تھے؟ صحابہ بھی آپ کے اور میری طرح کے انسان تھے، ان کو بھی رونا آتا تھا، ان کو بھی ہنسنا آتا تھا، ان کو بھی غصہ آتا تھا، کوئی ان کی بات نہ مانے تو ان کو بھی برا لگتا تھا، ان کے اندر بھی ایموشنل ٹرمائلز ہوتے تھے، ان کے اندر بھی ایموشنز کی رولر کوسٹرز جو تھیں وہ چلتی تھیں، ان کے لیے بھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ انہوں نے بتایا صحابی نے، تو اللہ کے رسول ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہاں تم لے سکتے ہو اور میرا حصہ بھی لے آنا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ انہوں نے بتایا صحابی نے، تو اللہ کے رسول ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہاں تم لے سکتے ہو اور میرا حصہ بھی لے آنا. صحیح. تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دم کرنے آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کسی کے پاس جاتی ہیں، وہ آپ سے رقیہ کی شکل کے بعد کچھ اجرت لیتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. لیکن یاد رکھیں دم کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جھاڑو ہاتھ میں پکڑ کے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے، اور پتہ نہیں کون سا بروم ہاتھ میں پکڑ کے، اور کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے، اور وہ کپڑا جو ڈنڈے کے پیچھے لگا ہوتا ہے یا آگے لگا ہوتا ہے وہ پکڑ کے کرنا دم، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پانی پر دم کرنے کے لیے بھی. پانی پر دم کرنے کے لیے بھی ایک تو یہ کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پھونک ماری جائے، اس لیے کہ آپ کی پھونک مارنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے منہ کے جرمس پانی میں چلے جائیں گے. آپ اپنے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہیں اور آپ تھوڑی اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں تو آپ اس کو پی سکتی ہیں، وہ دم کیا ہوا پانی ہو گیا، ٹھیک، اس کی اجازت ہے. لیکن بعض اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہلکی سی پھونک مار سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے بچے کو بخار ہے، آپ بہت پریشان ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کے بچے کو یا کسی رشتہ دار کو کوئی تکلیف ہے، آپ پراپر میڈیکیشن تو اس کی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دم کر کے سورہ فاتحہ بھی جو ہیں وہ پلانا چاہ رہی ہیں، تو پانی پر دم کیا جا سکتا ہے. اور سب سے اچھا طریقہ جو اسکالرس کہتے ہیں کہ پسندیدہ ہے، کہ جس کو بیماری ہے اس سے کہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور وہ اپنے ہاتھوں پر خود دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لے. بعض مرتبہ مریض اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ مریض سورہ فاتحہ پڑھ سکے. جیسے بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ مریض جو ہے وہ تھوڑا سا نیم بے ہوشی کے عالم میں ہے، سر تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہوش و آواز صحیح نہیں ہے، یا وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. تو آپ تھوڑی بلند آواز میں سورہ فاتحہ پڑھیے، اس سے کہ اس کے ہاتھوں میں تھوڑی سی پھونک، اپنی پھونک مار دیں اور اس کے ہاتھوں کو اس کے جسم پر پھیر دیجیے. تو یہ دم کرنے کے مختلف انداز ہیں جو ملتے ہیں، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ واقعہ بھی آتا ہے. واقعہ نہیں، واقعہ تو ہو گیا نا انسیڈنٹ، واقعہ واو الف قاف یا، وا قاف واقعہ، واقعہ کہتے ہیں پروٹیکشن کو، اسی سے لفظ تقویٰ بنا ہے وقایہ سے. یعنی یہ پروٹیکشن بھی ہے آپ کی، آپ کو بیماریوں سے اور شیطان سے بچا کر رکھتی ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس سورت کے اتنے سارے نام جو ہیں وہ کس نے پرسکرائب کیے؟ قرآن کا نام تو آپ کے سامنے آ گیا سبع المثانی کا، اس کے علاوہ بعض نام آپ نے دیکھ لیے جو کہ احادیث سے ملتے ہیں، بعض نام سورہ فاتحہ کے ایسے بھی ہیں جو کہ صحابہ نے پرسکرائب کیے ہیں، صحابہ نے اس سورت کو وہ نام دیے ہیں. اور صحابہ کو نام دینے کی کیا اجازت تھی؟ یہ بتائیں کیا صحابہ کو نام دینے کی اجازت تھی؟ کون سا طبقہ؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مسلمان 71 مختلف سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. جب صحابہ نے پوچھا کہ کون سا نجات پانے والا ہوگا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عمل پر ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ تک کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیل آف اپروول لگایا ہے. تو بعض صورتوں کے نام جو ہیں، بعض سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں وہ صحابہ نے جو ہیں وہ پرسکرائب کیے ہیں. سورت کا لفظ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر مینشن کیا ہے. جیسے سورہ نور شروع ہوتی ہے، سورت انزلناہا وفردناہا، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے. تو سورت کا نام اٹ سیلف، تو سورت کا جو ٹرمینالوجی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر آئی ہے. یا قرآن میں آتا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے. تو سورت کا کانسیپٹ آپ کو قرآن میں ملتا ہے. اس لیے یونانیمسلی یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو سورتوں کی ڈویژن ہے، یعنی کہاں کون سی سورت مکمل ہو رہی ہے، یہ کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے کہنے پر کی ہے؟ اللہ کے کہنے پر کی ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جہاں جہاں آپ کو بتایا کہ یہاں ایک سورت مکمل ہو گئی، اس جگہ پر سورت کو مکمل کر دیا گیا. جہاں تک سورتوں کے نام کی بات ہے تو اسکالرس کہتے ہیں کہ بعض سورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیے ہیں اور بعض سورتوں کے نام صحابہ نے اپوائنٹ کیے ہیں. اسی لیے آپ کو بعض سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ملتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سورہ دہر کا دوسرا نام سورت الانسان بھی آتا ہے، سورہ قلم کا دوسرا نام سورہ نون آتا ہے، اسی طرح سے سورت حامیم السجدہ کا دوسرا نام سورت فصلت بھی آتا ہے، سورت غافر کا دوسرا نام سورہ مومن بھی آتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ بعض نام رسول اللہ نے پرسکرائب کیے، بعض صحابہ نے پرسکرائب کیے. یہ جو قرآن کو پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پاروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا. یہ بہت بعد کے اسکالرز نے اس کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ مسلمان کم سے کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کر لیا کریں. پاروں کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کی گئی. جی نہیں، ان کے بھی بہت بعد میں، نہیں بہت بعد میں یہ تقسیم ہوئی ہے. یہ چاروں خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ تقسیم ہوئی ہے. اور اس کا بھی آپ کو میں نے وجہ بتا دی کہ یہ تقسیم اس لیے کی گئی تھی کہ تاکہ مسلمان بآسانی 30 دنوں کے اندر قرآن مکمل کر لیں، یا جس طرح سے جب تراوی پڑھی جائے تو ہر دن جو ہے وہ آسانی سے ایک پارا پڑھ لیا جائے. پاروں کے نام کس نے پرسکرائب کیے ہیں؟ ہر پارے کا نام جو ہے، جو بھی اس کا پہلا لفظ ہے وہ اس کے نام پر اس کو رکھ دیا گیا ہے. تو پاروں کے نام بھی، جنہوں نے پاروں کو ڈیوائیڈ کیا انہوں نے پاروں کے نام پرسکرائبڈ کر دیا. صحیح. تو جب کبھی آپ کو کسی پارے کا نام یاد نہ آئے تو پارا کھولیں اور اس کا پہلا لفظ دیکھ لیں. مثال کے طور پر آپ پہلے پارے کا نام کیا دیکھتی ہیں؟ الف لام میم. اس لیے کہ سورہ بقرہ سے شروع جب ہوتا ہے تو اس کو بیس لائن کیا گیا. سورہ فاتحہ پر بیس لائن نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ کو سورہ ہجر کی جو آیت بتائی ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ والقرآن العظیم کو پیرالل رکھا ہے، تو سورہ فاتحہ کو الگ رکھا جاتا ہے. پہلے پارے کا جو نام ہے وہ الف لام میم سورہ بقرہ کے پہلی آیت سے جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے. اور یہ جو سورتوں کے نام صحابہ نے رکھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف لیبل کرنا تاکہ پہچان آسانی سے ہو جائے کہ ہم کون سی سورت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ آیات کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے. مثال کے طور پر اگر آج آپ نارتھ افریقہ چلے جائیں تو نارتھ افریقہ میں جب آپ مصحف کو دیکھیں گی، مصحف یعنی قرآن کو دیکھیں گی، ہمارے ہاں سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ 286. 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی. اگر آپ نارتھ افریقہ میں پرنٹ ہونے والے قرآن کو دیکھیں تو وہاں سورہ بقرہ کی آیات 285 ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آیت کم ہے, یہ یاد رکھیں, آیت کم نہیں ہے. جیسے سورہ فاتحہ کا ہم نے جو وہ پرابلم دیکھا تھا کہ جو ڈفرینس آتا ہے وہ کہاں آتا ہے, کہ آخری آیت کو بعض جو اسکالرز ہیں وہ ایک ہی آیت سمجھتے ہیں اور بعض نے اس کو دو آیتوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر وہ اس کو ایک آیت کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ تو ایمان رکھیں کہ آیات اتنی ہی ہیں, قرآن ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو اگر کبھی آپ کے سامنے یہ چیز آئے تو آپ یہ نہ پریشان ہو جائیں کہ شاید یہ بدلا ہوا قرآن ہے. نارتھ افریقہ کے اندر جو اسکرپٹ استعمال کیا جاتا ہے, اور ممالک میں بھی ہوگا, میری نالج میں نارتھ افریقہ کا ہے اس لیے میں اس کا نام لے رہی ہوں, وہاں پر جو اسکرپٹ استعمال کیا جاتا ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں اتنی ہی ہیں جتنی ہماری ہیں, لیکن دو آیات کو مرچ کر کے ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 285 کر دی گئی ہیں. اس لیے کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے لیے کس طرح سے صحابہ کو بتایا, آپ لکھ تو نہیں سکتے تھے, آپ جو بولا کرتے تھے صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے, جہاں آپ رکا کرتے تھے صحابہ سمجھ لیا کرتے تھے یہاں پر آیت مکمل ہوئی ہے. قرآن کی کچھ صورتیں کچھ صحابہ نے لکھیں, کچھ صورتیں کچھ صحابہ نے لکھیں, صحیح. اور اس کے بعد پھر قرآن کو ایک جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کر دیا گیا. تو یہ جو آیات کی تقسیم ہے اس میں بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ تجوید میں, قرآن کے پڑھنے میں, قرآت میں کتنی طرح کی مختلف قرآت مسلمانوں میں موجود ہیں؟ ہم سنتے ہیں 7-10 ڈفرینٹ ٹائپس قرآت مسلمانوں میں موجود ہیں, سلائٹ تجوید کے, تھوڑے سے سلائٹ ڈفرینس کے ساتھ. بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے, بہت معمولی سا ڈفرینس ہے. ہم لوگ جو قرآت کرتے ہیں, ہماری قرآت آپ کو معلوم ہے ہم کس اسکالر کو فالو کرتے ہیں؟ نام معلوم ہے؟ حفص عن عاصم, کوفہ کے اسکالر ہیں. کوفہ سے کچھ یاد آیا؟ کوفہ کے اسکالر سے حفص عن عاصم, ہا فا صاد عین نون عین الف صاد میم, حفص عن عاصم. حفص عن عاصم جو ہیں ان کی قرأت کو ہم فالو کرتے ہیں اور یہ کوفہ کے اسکالرس تھے. جو بصرہ کے اسکالرز ہیں ان کی تھوڑی سی ریسیڈیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہ جو نارتھ افریقن قرآن ہے یہ بصرہ اسکالرس کا ہے, اس لیے کہ آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ اور بصرہ اور مکہ اور کوفہ ان دونوں میں ہی انیشیلی اس بات کے اوپر اوپینین ہوا تھا ڈفرینس, کہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ کو کہیں یا الحمدللہ کو کہیں. تو یہ جو قرآت کے ڈفرینٹ فارمز ہیں یہ سارے کے سارے ویلڈ ہیں, لیکن آپ اور میں جس ایریا میں بلانگ کرتے ہیں, جس سیکٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, جس قرآت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ حفص عن عاصم کی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب یہ کہوں کہ اچھا 10 طرح کی قرآت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں ربے, رب بھی ہی ہم کہیں گے. اس میں ہمارا یونانیمسلی ایک زیادہ ایک ہی سٹانس ہے کہ ہم با کو زیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو رب بھی پڑھیں گے, ربے نہیں پڑھیں گے. اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے مجھول ہونے سے. تو یہ بعض چیزیں ہیں جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ دین کے بالکل بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے. صورتوں کی تقسیم رسول اللہ نے کی ہے. جی فرد, کس کے بارے میں؟ منزلیں بعض سلف صالحین کی طرف سے پرسکرائب کی گئی ہیں, وہ جینوئن ہیں. جی ہاں, وہ اس لیے کہ بعض صحابہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ 7 دن میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. تو جو صحابہ کے شاگرد تھے تابعین, وہ دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کتنا پورشن جو ہے وہ ایک دن میں پڑھتے ہیں. تو جتنا ایک صحابی ایک دن میں ایک پورشن پڑھا کرتے تھے وہ اس کو انہوں نے ایک منزل کا نام دے دیا. تو اس لیے قرآن کو 7 دن میں ختم کرنے کے لیے 7 منزلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. 7 منزلیں بھی جینوئن ہیں. جی ہاں بالکل. تو سورہ فاتحہ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر دین کا ایسنس موجود ہے. جس طرح سے بسم اللہ کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی غلط عادت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ بسم اللہ جو ہے وہ آپ کی اس غلط عادت کے ٹیمپو کو توڑنے میں مدد کرے گی. اسی طرح سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں, اس پر غور و فکر کریں, اس پر تفکر کریں, انشاءاللہ آپ کو اللہ زندگی میں دوبارہ سے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک چیز اور بسم اللہ کے حوالے سے ابھی میرے ذہن میں آئی, عبداللہ ابن مسعود بہت مشہور صحابی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر آپ بسم اللہ کے حوالے سے, مجھے ابھی یاد آیا, بسم اللہ کو اگر آپ لیٹرز میں کاؤنٹ کریں تو بسم اللہ کے اندر 19 لیٹرز آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 لیٹرز آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب مسلمان مومن بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے جہنم کے کتنے فرشتے ہیں؟ 19. جہنم کے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 19 ہی آتے ہیں نا، میرا خیال ہے 19 ہی آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی مجھے 19 فرشتے آتے ہیں. تو جب آپ سورہ تسمیہ کو جب آپ کانشیسلی پڑھتے ہیں تب اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز تھی. اب اس سے پہلے کہ ہم سورہ فاتحہ کو ڈائریکٹ شروع کریں، سورہ فاتحہ کے لیے کلاسیکل اسکالرس جب بھی اس کو ڈسکرائب کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک بہت ہی مشہور حدیث قدسی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے سنا ہے. اور یہ حدیث قدسی آپ کو صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے، ابو داؤد میں بھی ملتی ہے، ترمذی اور مسند احمد میں بھی ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث قدسی جو ہے یہ مروی ہے. حدیث قدسی کے لیے آتا ہے کہ اگر وہ صحیح حدیث قدسی ہے، صحیح کا لفظ آپ جانتے ہیں؟ اگر بیسک کیٹیگریز آپ احادیث کی یاد رکھیں، سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول کے لیے جس کی چین ڈائریکٹ نیریٹر سے لے کر رسول اللہ تک مل جائے، اور ملے بھی ایسے کہ سارے چین آف نیریٹرز نیک لوگ ہوں جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اور دین کی بنیاد کے لیے اسکالرس کا اصول یہ ہے، میجورٹی اسکالرس کا اصول یہ ہے کہ آپ کو صحیح احادیث پر سٹک رہنا چاہیے، جو صحیح احادیث میں بتا دیا جائے اس پر جم جائیے. تو یہ سب سے ٹاپ لیول ہے احادیث کا. اس کے بعد کا لیول آتا ہے حسن درجے کی حدیث، یعنی اس میں صحیح کے مقابلے میں کوئی ایک کمزوری ہوتی ہے. اس کے بعد کا لیول آتا ہے ضعیف حدیث. سنا ہے کبھی ضعیف حدیث؟ ضعیف حدیث یعنی اس کے اندر کوئی ایک نیریٹر ایسا ہے جو اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا جو کہ محدثین نے سیٹ کیا تھا حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو احادیث کمپائل کی گئیں، یہ جو احادیث اکٹھی کی گئیں، اس کے لیے محدثین نے تقریباً 100,000 لوگوں کی زندگیوں کی بایوگرافی پوری کی پوری لکھ ڈالی تھی. 100,000 لوگوں کی، اتنا زیادہ ان کو سکروٹنائز کیا گیا تھا. یعنی وہ حدیث لیتے نہیں تھے جب تک کہ وہ اس انسان کے پورے لائف سٹائل کو باقی لوگوں سے پوچھ نہیں لیا کرتے تھے کہ یہ کتنا نیک ہے، یہ کتنا ریلائبل ہے، یہ کتنا ٹرسٹ وردی ہے. بہت محنت کے ساتھ احادیث اکٹھی کی گئی ہیں. اور یہ جو صحیح کا لفظ آپ کو کسی حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ملتا ہے، اس کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، اتنی ساری محنت ہوتی ہے. اور جب آپ کو یہ ملتا ہے صحیح کا لیول، اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی ضعیف حدیث مل جائے، تو یہ بتائیے ایک جینون مسلمان ایک لاجیکل تھنکنگ رکھتے ہوئے صحیح حدیث کو فالو کرے گا یا ضعیف کو فالو کرے گا؟ جب آپ کے پاس ایک ہی چیز کے بارے میں دو احکامات موجود ہیں، ایک صحیح ہے ایک ضعیف ہے، تو اسکالرس کہتے ہیں عقل مندی یہی ہے کہ آپ صحیح کو اٹھا لیجئے اور ضعیف کو چھوڑ دیجئے. ضعیف کے اوپر اپنی عبادات کی بنیاد مت بنائیے، اس لیے کہ کیا پتا وہ چیز ضعیف کیوں ہے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو درمیان میں ایک نیریٹر تھا اس نے صحیح طرح سے بات نہیں پہنچا سکی، یا اس کے بات پہنچانے میں کوئی کمی تھی. کیا پتا آخرت میں ہم کوئی کام ضعیف حدیث کی روشنی میں زندگی بھر کرتے رہے نیکی سمجھ کے، اور آخرت میں وہ کام ہمارے نام آئے اعمال میں سے نہ نکلے. چانسز ہیں نا، تو رسک کیوں لیں اتنا بڑا. اسی طرح سے صحیح کے بعد حسن، حسن کے بعد ضعیف، اور ضعیف کے بعد آتا ہے موضوع حدیث، فیبریکیٹڈ حدیث یعنی جھوٹی حدیث، گھڑی ہوئی حدیث. یہ سب کی سب پراپرلی ڈیفائنڈ ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اسکالرز نے ضعیف احادیث کو نکال کر الگ نہیں کر دیا، موضوع احادیث کو نکال کر الگ نہیں کر دیا، وہاں رکھا ہے اور اس کو مینشن کیا ہے کہ یہ ویک ہے اور یہ جو ہے فیبریکیٹڈ ہے. اب اسی ریفرنس سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اب مجھے آئندہ پھر یاد نہیں رہے گا. آج کل بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم بہت اپنی سراؤنڈنگ میں الحمدللہ دین کی آواز سن رہے ہیں، لیکچرز سن رہے ہیں، اسکالرس کو سن رہے ہیں. دین کا ایک ہلکا سا ریوائول ہمیں نظر آ رہا ہے، ایٹ لیسٹ نالج کی حد تک، علم کی حد تک. عمل میں اگر نہیں بھی نظر آ رہا تو علم کی حد تک نظر آ رہا ہے. تو ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر بہت فریکوینٹلی احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے اور میسیجز فلوٹ کیے جاتے ہیں. اس چیز کی احتیاط رکھیں کہ آپ جس چیز کو آگے شیئر کر رہے ہیں, آپ جس چیز کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں, اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو آپ اس کو آگے شیئر کیجئے اور فارورڈ کیجئے. ورنہ نیکی کمانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کہ جس میں آپ کو علم نہیں, بس آپ نے پڑھا, نیچے لکھا ہوا ہے حدیث رسول. ایون حدیث بھی لکھا ہوتا ہے, ریفرنس بھی لکھا ہوتا ہے اور نمبر آف حدیث بھی دیا ہوا ہوتا ہے, تب بھی غلط ہوتا ہے. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں, 99% جو فارورڈڈ حدیثیں ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر موو کر رہی ہوتی ہیں, خاص طور پہ فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر, اس میں حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. آپ جب کتاب کے اندر اس ریفرنس کی اس بک میں اس حدیث کو ڈھونڈیں, وہاں کچھ اور حدیث ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ گھڑنا ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا, جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسی نیکی مت کمائیں کہ جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہیں, ورنہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے اس چیز کو پروپیگیٹ کر دیں گے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اگر آپ کنفرم ہیں تو آگے فارورڈ کیجئے, ورنہ پڑھ لیجئے اور بس اس کو آپ آگے کر دیجئے. آگے کر دیں مطلب اپنا سکرول ڈاؤن کر لیں, فارورڈ نہ کریں. تو احادیث کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں ضرور کیئرفل رہیں. تو یہ چار کیٹیگریز ہیں جو آپ کو محدثین کی طرف سے ملتی ہیں. سب سے ٹاپ لیول کی حدیث ہوتی ہے صحیح, اس کے بعد آتی ہے حسن, اس کے بعد آتی ہے ضعیف, اور پھر آتی ہے موضوع یعنی فیبریکیٹڈ. یہ جو حدیث قدسی ہوتی ہے, اگر یہ صحیح حدیث قدسی ہو, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں حدیث قدسی بھی فیبریکیٹڈ فلوٹ ہوتی رہتی ہیں. نہ صرف رسول اللہ پر بہتان رکھنا, ان پر جھوٹ گھڑنا, ان کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو انہوں نے نہیں کی, اللہ کے بارے میں بھی ہم ایسی باتیں کہتے ہیں حدیث قدسی کہہ کے جو کہ اللہ نے نہیں کہی. حدیث قدسی کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہو تو اپنے نوبلٹی میں, اپنے سیکرڈ ہونے میں ہائیسٹ لیول رکھتی ہے, اس لیے کہ اللہ ہی کا کلام ہے. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انسانوں تک, مسلمانوں تک پہنچا ہے. تو یہ جو حدیث قدسی ہے جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں اسکالرز بتاتے ہیں, اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا ہے, تقسیم کر دیا ہے. والی عبدی ما سأل, اور میرے بندے نے وہ پا لیا جو اس نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا ہے. یہ صلات کیا ہے؟ یہ نماز ہے. یہ سورہ فاتحہ کی بات ہے, اور سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں صلات کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر صلات مکمل نہیں ہوتی. آپ کو کل بھی ایک حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو فاتحہ از انٹیگرل پارٹ آف نماز, آپ کی پانچ وقت کی نماز کا اور آپ کے نوافل اور سنن کا. تو اس کے اندر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ہر آیت کے بعد ایک جواب دیا ہے. یعنی جب میرا بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے, جب میرا بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے. اب اگر میں ہر آیت کے بعد رکوں گی نہیں تو میں کیسے محسوس کروں گی کہ اللہ میری بات سن رہا ہے اور مجھے جواب دے رہا ہے؟ ہم تو بغیر سانس روکے ایک سانس میں سات آیات پڑھ جاتے ہیں, بلکہ ہم ایک سانس میں تو پورا پارا پڑھ سکتے ہیں. ہم تو ایسے افلاطون ہیں. ہم بعض لوگ کہتے ہیں میں تو 20 منٹ میں پارا پڑھ لیتی ہوں, آپ ان کی شکل دیکھتے رہتے ہیں. اچھا, مجھ سے تو 3 دن میں ختم نہیں ہوتا ایک پارا. مقصد کیا ہے؟ جب آپ اتنی تیزی میں پڑھیں گے تو آپ کو ختم کرنے کی فکر تو ہوگی, سمجھنے کی فکر نہیں ہوگی. اور مقصد ختم کرنا نہیں ہے, مقصد سمجھنا ہے. ہمارے یہاں ٹینڈنسی کیا ہے, ہمیں ختم بڑے پسند ہے. ہیں پسند؟ پورا رمضان آپ کے پاس نارمل لوگ آتے رہیں گے, جو نارمل آتے ہیں. جس دن آپ کی تکمیل ہوگی, ہم کہتے ہیں تکمیل, ہم ختم ہی نہیں کہتے, مگر اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ختم کے نام کو تکمیل کا نام دے دیا. جس دن تکمیل ہوگی اس دن لگے گا آپ کو کہ کھڑکیوں دروازوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ٹینڈنسی کیا ہے کہ ہمیں بس وہ آخر کا دعاؤں کا جو ایسنس ہے وہ چاہیے, اور بس ہمیں آخر کی برکت سمیٹنی ہے. برکت تو پورے مہینے میں نکل گئی جو بٹ رہی تھی اور جو جا رہی تھی اور جو لوگوں کے اندر ابزورب ہو رہی تھی, وہ آخری وقت کی برکت ہمیں کیا چاہیے؟ اس مینٹیلٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ اپنے بندے کی ہر آیت کے بعد ایک جواب دے رہا ہوتا ہے, اس لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ہر آیت کے بعد تھوڑا سا رک جاؤ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یہ نہیں کہا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین, یہ مطلب نہیں ہے. ایک دو تین سیکنڈ, بس تین فریکشن آف سیکنڈ کا گیپ رکھ لیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم اتنے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے, کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اگر پانچوں نمازیں ایسی نہیں ہوئیں, کوئی ایک تو ایسی ہو جائے گی انشاءاللہ. کوشش کریں, اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کی ہر آیت کا جواب دے رہا ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے. اچھا, اس حدیث قدسی کی وجہ سے, اس حدیث قدسی کو سورہ فاتحہ کے لیے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے نا, تو پہلی آیت اس میں آئی ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت کس کو نہیں بنایا گیا؟ بسم اللہ کو نہیں بنایا گیا. اس لیے جو اسکالرس کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے, وہ اسی حدیث قدسی کو دلیل بناتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ سے بات شروع کرتے, کہ جب میرا بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی؟ الحمدللہ سے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بنایا. زیادہ جنرل کنسنسس جو ہے وہ یہی ملتا ہے. اور سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو آپ کو اصل میں زندگی کا مقصد یاد کرا رہی ہوتی ہے. آپ کو اور مجھے کبھی سورہ فاتحہ میں زندگی کا مقصد سنائی دیا؟ نہیں دیا یا دیا؟ کوشش کریں گے تو آپ کو اس میں اپنی زندگی کا مقصد ملے گا. اللہ نے کہا قسم تو صلاتا بینی و بین عبدی نصفین, میں نے صلات کو سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا ہے. اب میرا ایک سوال ہے, کتنی آیات ہیں اس کی؟ آدھی آدھی کیسے ڈیوائڈ ہوں گی؟ آدھی آدھی آیات کیسے ڈیوائڈ ہوں گی؟ اسکالرس کا کہتے ہیں تین آیات اللہ کی طرف جاتی ہیں, شروع کی تین اور آخر کی تین بندے کی طرف جاتی ہیں, تو درمیان میں کیا رہ گیا؟ ایک آیت رہ گئی. وہ درمیان کی ایک آیت جو آیت نمبر چار ہے, وہ اصل میں اللہ اور بندے کے درمیان میں لنکیج ہے, لنک ڈیولپ کرتی ہے. ٹھیک, تو ایک طرح سے اس کا جو فارمیٹ بنتا ہے اس سورت کو, جو اللہ نے کہا قسم تو صلاتا بینی و بین عبد نصفین, اس کا جو پروپورشن بنتا ہے وہ بنتا ہے 3.5:3.5. ساڑھے تین آیات اللہ کی طرف جاتی ہیں اور ساڑھے تین آیات بندے کی طرف جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے ہر انسان کے لیے, صرف رسول اللہ کی بات نہیں ہو رہی, اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری عبد کی, میری حمد کی. حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. آپ سوچیں, اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرا بندہ, کیا میں اس حکم پر ہی, جب اللہ مجھے عبدی کہے اسی پر میں لبیک نہیں کہوں گی کہ اللہ میں حاضر ہوں؟ لیکن ہم تو غافل ہوتے ہیں, ہم تو کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں, ہمارا ذہن تو بھٹک رہا ہوتا ہے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا, ہمیں صرف یہ یاد ہوتا ہے ہم نے اللہ اکبر کیا تھا اور جب سلام پھیرتے ہیں اچھا نماز پڑھ لی, بیچ میں ہم نے کیا کیا وہ آٹو پہ چل رہا ہوتا ہے سارا, خود ہی آٹو میں رکوع میں گئے, آٹو میں سجدہ کیا, آٹو میں مطلب رکشے میں نہیں, آٹو کا مطلب آٹومیٹیکلی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, میکینیکلی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, صحیح. حالانکہ اللہ کہتا ہے, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی, تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا تھا اس نے وہ مقصد اچیو کر لیا. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف ریپیٹ کی. اثنا ثنا سے ہے, ثنا نام ہوتا ہے نا اردو میں, ثنا کہتے ہیں ہم. ثنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ सना अरबी का लफ्ज है, अब जिसकी बेटी है वो सना नहीं सना कहना शुरू कर दे कितना मुश्किल काम हो जाएगा। अरबी में सना कहते हैं रेपिटेशन में किसी की तारीफ करना, एक तो हम कहते हैं ना तारीफ करना, सना कहते हैं रेपिटेशन में किसी की तारीफ करना, यानी बार बार किसी की तारीफ करना। तो अल्लाह कहता है, जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, अल्लाह कहता है इसना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ रिपीट की। क्यों कहता है अल्लाह ये? स्कॉलर्स कहते हैं कि बंदा सूरह फातिहा से पहले क्या पढ़ता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम उसमें भी आया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये कहा था, और फिर का अर्रहमान रहीम। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना को रिपीट किया, मेरी हम्द को रिपीट किया। फिर बंदा जब कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद बयान की, यानी मेरे बंदे ने मुझे ग्लोरीफाई किया। हम कहते हैं ना तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद का मतलब क्या है, अल्लाह के स्टेटस को मजीद बयान करना। अल्लाह को अपलिफ्ट तो आप और मैं नहीं कर सकते, अल्लाह तो ऑलरेडी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर है, अल्लाह की को ग्लोरीफाई करना, अल्लाह की ग्लोरीफाइड पोजीशन को बयान करना तमजीद कहलाता है। तो अल्लाह कहता है मत जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मुझे क्या किया, ग्लोरीफाई किया। तो ये अल्लाह ताला का कलाम होता है जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तक। फिर जब हम कहते हैं इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, अल्लाह क्या कहता है हाजा बैनी व बैना अब्दी, और फिर अल्लाह कहता है कि जो मेरे बंदे ने मांगा वो मैंने उसको दिया। अब ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। इया का नाबुदू, मेरा क्लेम है अल्लाह मैं सिर्फ आपकी इबादत करती हूँ। अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा हाजा बैनी व बैना अब्दी, मैं जानता हूँ कि इसने कितने परसेंट इबादत मेरे लिए की है और इसका दिल कितना इबादत में डाइवर्ट था दुनिया की तरफ, मैं जानता हूँ इसके दिल में कितनी मेरे लिए मोहब्बत है। फिर अल्लाह कहता है, जब बंदा आगे पढ़ता है कि अल्लाह मुझे आप ही की इबादत करनी है, ये जो अल्लाह आप ही की इबादत करनी है ये लिंक किससे है, अल्लाह की हम्द से, रब्बुल आलमीन से, अर्रहमान रहीम से, और मालिक की यौमिद्दीन से। क्योंकि अल्लाह में ये सारी सिफात हैं इसीलिए अल्लाह हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, ये इसके साथ लिंक है। और ये जो आगे एक जुमला हम पढ़ते हैं व इया का नस्ताइन, अंग्रेजी में आप कहती हैं और के लिए क्या कहती हैं, एंड, अरबी में क्या कहती हैं, व व इया का नस्ताइन। ये वाओ जो है ये लिटरली सूरह फातिहा को दो हाफ में डिवाइड करता है, इसलिए कि इया का नाबुदू तक 3.5 आयात हो गई, अब ये अल्लाह का पोर्शन हो गया जिसमें अल्लाह ने कहा था कि मैंने इस सूरत को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा डिवाइड कर दिया है। इया का नाबुदू पर आकर ये फर्स्ट हाफ बन गया, और इया का नस्ताइन से आगे एंड तक सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ का ताल्लुक अल्लाह से है और सेकेंड हाफ का ताल्लुक जो है वो उस चीज से है जो मेरे बंदे ने मांगा वो मैंने उसको दिया। और बंदे ने क्या मांगा था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह कहता है कि जो मेरे बंदे ने मांगा वो मैंने उसको दिया। सही मुस्लिम की ये हदीस कुदसी है जिसके अंदर सूरह फातिहा की अहमियत मजीद वाज़ह हो जाती है। अब हम सूरह फातिहा के अल्लाह की रहमत से पहले फ्रेज को शुरू करते हैं। पहला फ्रेज जो हम मुसलमान कसरत से अपनी जिंदगियों में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो सूरह फातिहा की पहली तीन आयात हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपने किसी नॉन मुस्लिम को अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराना है, स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपने किसी नॉन मुस्लिम को अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराना है, कभी कभी हम कह रहे होते हैं ना कि हमारे आसपास कुछ नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हैं, हम कैसे उनको बताएं कि अल्लाह कौन है। सो द बेस्ट पार्ट जो कुरान के अंदर आपको मिल सकता है अल्लाह के इंट्रोडक्शन के लिए वो सूरह फातिहा की पहली तीन आयात हैं। या अगर आप अपने बच्चों को अल्लाह से दोबारा से एक ताल्लुक जोड़ने के लिए उनके ईमान को रिवाइव करना चाह रही हैं, उनको अल्लाह का इंट्रोडक्शन देना चाह रही हैं, तो सूरह फातिहा की पहली तीन आयात को उनको समझा दें, इंशाल्लाह उनको अल्लाह की मारिफत जो है वो मिल जाएगी। अभी जो पहला फ्रेज है सूरह फातिहा का अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम मुसलमान कसरत से इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर इसका क्या तर्जुमा आपके जहन में आता है, अल्हम्दु जब हम कहते हैं तो क्या तर्जुमा हमारे जहन में आता है, तमाम तारीफें
اور شکر، دو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا، تعریف بھی آتی ہے اور شکر بھی آتا ہے. آسان سی زبان میں بچوں سے پوچھیں، بچوں الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب بچوں؟ تھینک یو اللہ. ایک دفعہ میں نے ایک بچے سے پوچھا تھا، بچے تو نہیں تھے خیر، ینگ بچیاں تھیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی، تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا، کہتے تھینک یو اللہ. ہاں بھائی صحیح ہے، تھینک یو اللہ صحیح بات ہے، اپنے اینگل سے. جیسے ایک بچی نے ایک دفعہ کہا، بہت خوش تھی، اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا، تو مجھے آ کے بتا رہی تھی کہ میرا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، اتنا اچھا رزلٹ آیا، اتنا اچھا رزلٹ آیا آنٹی. میں نے کہا جزاک اللہ اللہ. تو جب انسان بہت خوش ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. خیر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ نے وہ اکثر روایت سنی ہوگی نا کہ ایک مرتبہ ایک عرب کا بدو تھا جو اپنے ہی اس میں بس اپنے انداز میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا اکیلا، اور کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر مجھے آپ مل جائیں تو میں آپ کی کنگھی کروں، میں آپ کے بال بناؤں. تو ایک اپنا انداز ہے اللہ سے بات کرنے کا، جتنا اس کا علم تھا اس کے مطابق وہ اللہ کے لیے بات کر رہا تھا. تو بچوں کا بھی جتنا علم ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق جو ہیں وہ اللہ سے بات کرتے ہیں. تو کیا پتا اللہ کو کسی بچے کے ایسے کہنے پہ بھی بہت پیار آ گیا ہو، اللہ جانتا ہے نا، اللہ بہتر سمجھتا ہے. بہرحال حمد کے اندر، حمد اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا اوریجن عربک لینگویج ہے. حمد کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک آتی ہے تعریف یعنی جس کو آپ پریز کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر آتا ہے شکر جس کو آپ تھینکس کہتے ہیں. اب تعریف اور شکر ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ دو الگ الگ چیزیں. مثال کے طور پر آپ کو سڑک پر کھڑی ہوئی کوئی گاڑی بہت اچھی لگتی ہے، آپ کہتی ہیں تھینک یو کار، آپ یہ کہتی ہیں؟ نہیں، ایسے تو نہیں کہتے نا. آپ گاڑی کی کیا کرتی ہیں؟ تعریف کرتی ہیں. آپ اس کو تھینک یو تو نہیں بولتی نا. مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی دیکھی بڑی سی، آپ نے کہا ہاں بی ایم ڈبلیو کھڑی ہے، تھینک یو بی ایم ڈبلیو، آپ یہ تو نہیں کہتے نا. آپ کہتے ہیں واو واٹ ا کار، آپ یہ کہتے ہیں. تو ایک تعریف ہے اور ایک شکر ہے، دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے گھر آپ گئیں اور آپ نے دیکھا ان کا نیو بورن بچہ ہے، صحیح ہے؟ بعض لوگوں کو نیو بورن بچے بالکل پسند نہیں ہوتا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے؟ اچھا واہ بھائی چلیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بچہ پسند نہیں بھی آ رہا، پھر بھی آپ کہتے ہیں بہت پیارا بچہ ہے آپ کا، کہتے ہیں نا آپ. وہ تعریف آپ کی دل سے ہوتی ہے یا فیک تعریف ہوتی ہے؟ بالکل فیک تعریف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ انٹرویو دینے کے لیے گئیں جاب کے لیے، اور آپ کی دنیا کا، آپ کی زندگی کا برا ترین انٹرویو ہوا، آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ کس طرح کے سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ انٹرویو لینے والا، پھر بھی آپ اٹھتے ہوئے اس سے کیا کہتی ہیں؟ نائس ٹو میٹ یو. وہ تعریف آپ کے دل سے نکلی تھی، وہ فیک تعریف تھی، بالکل صحیح. تو کبھی کبھی ہم تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں تو جھوٹی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، فیک تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ شکر الگ ہوتا ہے، تعریف الگ ہوتی ہے، جینون تعریف الگ ہوتی ہے اور فیک تعریف الگ ہوتی ہے. یہ سب الگ الگ مختلف فارمز ہیں. ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ ہم کس وقت کس کا شکر کر رہے ہوتے ہیں اور کس وقت کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اب بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کا شکریہ ادا کریں آپ اس کی تعریف بھی کر رہے ہوں، ضروری تو نہیں ہے نا. مثال کے طور پر آپ قرآن میں دو واقعات دیکھتے ہیں، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے اندر. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کہاں گزارا تھا؟ کوئی ایڈریس جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ فرعون کا محل. موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا گھر فرعون کا محل تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایڈریس تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی کے چند سال جو تھے وہ فرعون کے محل میں گزارے، اور جب وہاں سے وہ چلے گئے، آپ کو ساری کہانی معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک ان سے مرڈر ہو گیا تھا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، اور پھر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہاں رکے تو فرعونی جو ہیں وہ آپ کو پکڑ کے آپ کو سزا دیں گے، تو آپ مصر چھوڑ کر چلے جائیے. تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پھر مدین میں 8-10 سال رہے تھے. پھر اس کے بعد جب اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت دی اور پھر آپ سے کہا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے اور اس کو اللہ کا پیغام دیجیے. تو بچپن اور جوانی وہاں گزار کے اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے جب فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ موسیٰ تم ہم سے کیا نئی نئی باتیں کرنے آ گئے ہو؟ الم نربی کا فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں اپنے محل میں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ والا بثنا عمر کا سنین، اور تم ہمارے درمیان کئی سال رہے تھے. یہ کیا کیا اس نے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ احسان جتایا، اپنے فیور یاد کرائے. اور جب اس نے اپنے فیور یاد کرائے تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے غصہ نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اس پر کفر کے فتوے نہیں لگائے کہ تم سے بڑا جابر کوئی نہیں, تم سے بڑا سخت انسان کوئی نہیں, تم سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تلک نعمتن تمنوہا الیہ, ہاں بالکل تمہارے فیور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ نعمت تمہاری طرف سے دی ہے, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس وقت تعریف کی یا شکریہ کیا؟ شکریہ کیا, تعریف تو نہیں کی نا. تو بعض دفعہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں بغیر شکریہ کے, اور بعض مرتبہ آپ کسی کا شکریہ کر رہے ہوتے ہیں بغیر تعریف کے, پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے مثال کے طور پر شکر اور تعریف کے اینگل سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں باپ کو آنر کرنے کا بہت حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا بہت خیال رکھو, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ نہیں بتایا کس موقع پر حسن سلوک کرو, یہ بتایا کس موقع پر حسن سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا مطلب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کب؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں؟ نہیں, جب بھی قرآن میں وہ الگ آپ کو سیناریو ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تب تم ان کو اف تک نہ کہو, لیکن آپ پورے قرآن میں کئی دفعہ دیکھتی ہیں قرآن میں آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کس موقع پر؟ ہر موقع پر, چاہے ان کی بات تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے, چاہے ان کا حکم ماننا آسان لگے یا نہ لگے, چاہے وہ تمہاری بات مانے یا نہ مانے, چاہے اپنی دنیا میں ماں باپ اپنے جو ہیں وہ اپنی چوائس کے ملیں یا نہ ملیں, ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی رائٹس جو ہیں وہ قرآن میں بتائے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا انشکر لی ولی والدیک, میرا شکر ادا کرو اور اپنے دونوں والدین کا شکر ادا کرو. اور پھر آگے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر تمہارے والدین میں سے کوئی تمہارے خلاف اسٹرگل کرے, یعنی ان میں سے کوئی تمہیں شرک کرنے کا کہے, تو پھر تم ان کی بات نہیں مانو گے. لیکن آیت شروع کیسے کی تھی؟ انشکر لی ولی والدیک, شکر آپ کو ان کے شرک کی کنڈیشن میں بھی ادا کرنا ہے, یعنی اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچیں, ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلم تھے یا مشرک تھے؟ مشرک تھے, اور وہ چیف پریسٹ تھے اس جگہ کے جہاں پر بت بنائے جاتے تھے اور ان کی ورشپ کی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے ادب سے بات کی, یا ابتی آتا ہے, یعنی بہت ہی پیار سے کہہ رہے ہیں میرے پیارے ابا, میرے پیارے ابا. اگر میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں, اس لیے کہ ابن آتا ہے عربی زبان میں والد کے لیے, باپ کے لیے, لیکن وہ ابن نہیں کہہ رہے یا ابا نہیں کہہ رہے, یا ابتی کہہ رہے ہیں. یہ تا کیا ہے؟ بہت ہی محبت کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے آتی ہے, میرے پیارے ابا, میرے کیوٹ ابا. آپ نے آخری دفعہ اپنے ابا کو کب کہا تھا میرے پیارے ابا, میرے کیوٹ ابا, میرے لونگ ابا؟ کہا تھا آخری دفعہ کب کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو والدین کی اور خاص طور پہ والد کی نعمت دی ہوئی ہے, اب جا کر چلے امی کو بھی, دونوں کی بات ہو رہی ہے نا, تو ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس میں ابا کی بات کر رہے ہیں, ورنہ اماں اور ابا دونوں کی بات ہے. آج آپ کا ہوم ورک ہے, کیا ہوم ورک ہے آپ کا؟ آپ نے جا کے اپنے اماں اور ابا کے پاس بیٹھ جانا ہے, ان کا ہاتھ پکڑنا ہے اور کہنا ہے مائی لونگ اماں, جو بھی اپنی زبان میں آپ نے کہنا ہے, انگریزی میں کہنا ہے کہ پشتو میں کہنا ہے کہ سندھی میں کہنا ہے کہ فرینچ میں کہنا ہے کہ جرمن میں کہنا ہے, یا ابد ہی کہنا ہے اپنے ابا کو. ابا بہت ہی امپریس ہو جائیں گے, میری بچی بہت ہی قرآن پڑھ رہی ہے. اور جن کے ابا ان کے ساتھ گھروں میں نہیں ہیں وہ اپنے ابا کو ہیلو کریں فون کے اوپر, فون موجود ہے آپ کے پاس. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے, آپ نے اپنے اپنے اباؤں کو یا ابدی کہہ کر ایڈریس کرنا ہے. دیکھیں آپ کو اندر سے ان کی قدر محسوس ہوگی, آپ کو اندر سے محسوس ہوگا کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے والدین مشرک نہیں ہیں, ہمارے والدین اللہ کے نافرمان نہیں ہیں, ہمارے والدین ہماری طرح کلمہ گو ہیں. کیوں اتنے ڈفرینسز ہمیں اپنے والدین سے ہوتے ہیں؟ کیوں ہمیں اپنے والدین کی باتوں پر اتنا غصہ آتا ہے؟ کیوں ہم اپنے والدین کی باتوں کو اپنے لیے بہت ہی بڑا کوئی مشکل کا معاملہ سمجھتے ہیں؟ ماں باپ ہمارے فائدے کی بات کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, دنیا کا واحد رشتہ جو آپ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو دل سے خوش ہوتا ہے, وہ صرف والدین کا رشتہ ہے. والدین کو ناراض نہ کریں. والد کی ناراضگی میں کس کی ناراضگی ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. والدین کو ناراض نہ کریں, والدین کو خوش کریں, والدین کا ہاتھ پکڑیں. آج سب نے یہ کام کرنا ہے, بھولے نہیں کوئی بھی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی جبکہ والدین مشرک ہوں تب بھی کہا کہ تم نے شکر ان کا ادا کرنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے آتا ہے کہ جب وہ اسلام لے کر آئے, نوجوان تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, تو ان کی والدہ مشرک تھیں. ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آؤ گے میں کچھ کھاؤں گی نہیں اور کچھ نہیں پیوں گی. سعد بن ابی وقاص نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. حضرت سعد ان سے کہتے رہے کہ دیکھیں یہی اصل دین ہے, یہی اصل رسول ہیں, انہی کی ہم سب کو جو تھی بہت عرصے سے تلاش تھی, آپ بھی ان پر ایمان لے آئیں. وہ نہیں مانے تو حضرت سعد نے کیا کہا کہ آپ کے جیسی 100 روحیں بھی ماں بن کر آ جائیں گی تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ایمان سے دعویٰ نہیں ہٹاؤں گا. لیکن اپنی ماں کے ساتھ انہوں نے بد زبانی نہیں کی, بد اخلاقی نہیں کی, ان کو ان پر لان تان نہیں کی, ان کو قرض نہیں کیا, ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ تو میری بات کبھی سمجھتی ہی نہیں ہے, یہ انداز نہیں اپنایا. مشرک والدہ سے بھی کس محبت سے انہوں نے بات کی کہ ان کو یہ کہا کہ آپ بھی اس دین کی طرف آنے کی کوشش کریں. بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت ریکویسٹ کر کے کہا کہ آپ اس دین کو سمجھیں, اور پھر آخر میں کیا کہا, میں آپ کے لیے اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا تاکہ اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق دے دے. یہ تو ایکسٹریم ہیں جو آپ کی اور میرے سامنے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ مجھے اور آپ کو کس رویے کو ایڈاپٹ کرنے کا کہا گیا ہے. دیز آر ایکسٹریمس. آپ کی اور میرے والدین آپ کی اور میرے سامنے موجود ہیں. ہمیں اپنے والدین اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے وہ ہماری خوشیوں کے قاتل ہیں, اور خاص طور پہ میں ینگ کراؤڈ کی بات کر رہی ہوں. جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب اس کی اپنی اولاد سامنے آتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ہر حکم کتنا حکمت سے بھرا ہوا تھا, ماں باپ کا ہر وہ کام جس سے انہوں نے مجھے روک لیا اس میں کتنا میرا فائدہ تھا, ماں باپ کی ہر نصیحت کتنی میرے لیے فائدہ مند تھی. یہ باتیں ہمیں اس وقت یاد آتی ہیں جب یا تو ماں باپ سامنے ہوتے نہیں ہیں یا جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اولاد دے دیتا ہے. تو اپنی زندگی میں ماں باپ کی قدر کریں, اپنی زندگی میں ان کی خدمت کریں. اللہ نے آپ سب کی زندگی میں اگر والدین کو دیا ہے تو آپ کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. رمضان کا مہینہ اور والدین کو خوش رکھنا, ان سے ناراضگی نہ کرنا, اس سے بڑی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا کی توفیق عطا فرمائے. یہ کام آپ نے اور میں نے سیکھنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی یا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کی والدہ کی مثال دی تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے والدین کا شکر ادا کیا, لیکن ان کے شرک کی کبھی تعریف نہیں کی. یہ آپ کو کمبینیشن مل رہا ہے نا کہ شکر تو ادا کیا لیکن ان کے شرک کی کبھی بھی تعریف نہیں کی. اور ہم یہی دو چیزیں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حمد کے اندر دو ایلیمنٹ رکھے ہیں, اور وہ دو ایلیمنٹ کیا ہیں, تعریف کا اور شکر کا, اور یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں, بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. تعریف کے لیے عربی زبان میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے, مدح. سنا ہے کبھی؟ مدح کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے عام طور پہ. اسکالرز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے المدح للہ کیوں نہیں کہا؟ مدح کا مطلب بھی تعریف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے المدح للہ. مدح عربی زبان میں فالز پریز کو کہتے ہیں, جھوٹی تعریف کو. ایک مدح آتا ہے جھوٹی تعریف کے لیے, اور ایک مدح آتا ہے ایسی تعریف جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا. مثال کے طور پر مدح کو آپ کیسے لیں کہ کبھی کبھی, جیسے ابھی ہم نے جاب انٹرویو کی بات کی تھی کہ کوئی جینوئنلی ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا اس تعریف کو لیکن آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی اگر آپ کی فزیکل بیوٹی کی تعریف کر رہا ہے تو یہ اصل میں مدح کی کیٹیگری میں آئے گی. فزیکل بیوٹی کا مل جانا, کیا آپ ڈیزرو کرتی تھیں اس کو؟ یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے, اللہ کی عطا کردہ ہے. تو یہ ایک طرح کی فیک قسم کی پریز بن جاتی ہے. مدح کو اس کیٹیگری میں لے لیتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بچے کا بہت ہی برا رزلٹ آیا, رپورٹ کارڈ لے کر گھر میں آ رہا ہے, اب اس کو ڈر بھی لگ رہا ہے, اماں تو پوچھیں گی کہ ریزلٹ کیا آیا. جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے کہتے ہیں واہ کیا خوشبو آ رہی ہے, لگتا ہے آپ نے آج بہت ہی مزے کا کھانا پکایا ہے. اما اس کی شکل دیکھتی ہیں, بیٹا میں کچن میں ہی نہیں گئی ابھی تک. کیا تھا یہ؟ جھوٹی تعریف تھی, اما کو خوش کرنے کی کوشش میں, کہ تاکہ اما ریزلٹ کا بھول جائیں اور اپنی تعریف میں ایسی الجھیں کہ کہیں اچھا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میرے بچے, میں ابھی کھانا نکال کے لاتی ہوں. یہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مدح کے لفظ کو استعمال نہیں کیا. مدح ایسی چیز کے لیے بھی آتا ہے کہ جو چیز آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. حمد کس چیز کے لیے آتا ہے؟ وہ چیز جو ایبسلیوٹلی ڈیزرو کرتی ہے اس کی تعریف کی جائے. اور ہم نے جب اللہ کا نام دیکھا تھا, اللہ, اللہ کا اسم ذات, تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ وہ ہستی جو ہر طرح کی پرفیکشن رکھتی ہے. جب اللہ کی ہستی ہر طرح کی پرفیکشن رکھتی ہے تو یقیناً اصل حمد کس کی ہے؟ اللہ کی حمد ہے. اگر کوئی میری بھی تعریف کرتا ہے, اگر کوئی آپ کی بھی تعریف کرتا ہے کہ آپ میں فلاں عادت بہت اچھی ہے, آپ کے بال بہت اچھے ہیں مثال کے طور پہ, آپ کی آنکھیں بہت اچھی ہیں, آپ کے گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے, آپ کی آواز بہت اچھی ہے, کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے نا, یہ حمد بھی اصل میں کہاں الٹیمیٹلی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے. اس لیے کہ آپ کو یہ خوبیاں کس نے دیں؟ آپ کو یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے یہاں پر مدح کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے الحمدو. آپ نے انگریزی میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن پڑھے, عربی میں بھی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہوتے ہیں. اگر یہاں کامن ناؤن ہوتا تو ہوتا حمدن للہ, حمد اللہ کے لیے ہے, حمدن للہ. لیکن اللہ نے یہاں پر حمدن للہ نہیں کہا. اگر حمدن آتا تو ہم اس کا ترجمہ کرتے کچھ حمد اللہ کے لیے ہے. اللہ نے کہا الحمدو. الحمدو از پراپر ناؤن. لیکن ایک مسئلہ ہے, الحمدو میں کہوں بک, آ بک, اور میں کہوں دا بکس, تو ایک سنگولر ہے اور ایک پلورل ہے نا. جب میں کہتی ہوں الحمدو اٹس سنگولر, تو کیا میں کہوں گی ایک حمد اللہ کے لیے؟ یہ تمام کہاں سے آیا؟ یہ جو اس کے اوپر الف لام ایڈ ہوا ہوا ہے الحمدو, یہ الحمدو کیا ہے؟ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایوری کائنڈ آف حمد, جو بھی حمد ہوگی وہ صرف اللہ کے لیے ہے. ایوری کائنڈ آف حمد. آپ پڑھتی ہیں سورۃ العصر, کل ہم نے بات کی تھی نا, ہم کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کہتا ہے الانسان جو ہے وہ خسارے میں ہے, تو الانسان بھی سنگولر ہے. اللہ کسی ایک انسان کی بات کر رہا ہے, کس کی بات کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں انسانیت, ہیومینٹی نقصان میں ہے, ہیومینٹی لاس میں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو الانسان آیا ہے وہ ال بتا رہا ہے کہ پوری اسپیشی آف انسان, پوری ہیومینٹی لاس میں ہے. اسی طرح سے جب حمد کے اوپر الف لام لگائے, اس کا مطلب ہے کہ اب جتنی بھی طرح کی تعریف ہوتی ہے وہ صرف اور صرف بیک, اس کا جو ہے وہ کہاں جاتا ہے بیسس؟ وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حمد کا لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ نے یہاں پر مدح کا لفظ استعمال نہیں کیا. اچھا, آپ کسی کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ آپ کسی کا شکر اس وقت ادا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اردو میں شکریہ کہتے ہیں. میں ایسے کہتی ہوں, میں یہاں آؤں میں کہوں تھینکس 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 تھینکس, میں ایسے کرتی ہوں. میں شکریہ کب کہتی ہوں؟ جب آپ میرے ساتھ کچھ اچھا کریں گی تو میں کہوں گی شکریہ. مثال کے طور پہ آپ نے مجھے پانی کا گلاس تو لا کے دینے کی بات نہیں روزے میں, آپ نے مثال کے طور پر مجھے ٹشو لا کے دیا تو میں کہوں گی شکریہ, صحیح؟ اب آپ نے جو ہے وہ میرے لیے کرسی ٹھیک کر دی تو میں کہوں گی شکریہ. کوئی آپ کے لیے کوئی فیور کرتا ہے تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ اس کے بغیر تو آپ ہر ایک کو باہر نکل کے سڑک پہ شکریہ, شکریہ گاڑی, شکریہ کار, شکریہ بیگ, شکریہ ہینڈ بیگ, شکریہ کپڑے, ہم اس طرح تو نہیں کہہ رہے ہوتے نا. کسی کی فیور کے جواب میں ہم شکریہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو الحمدللہ کا کلمہ ہے یہ انسان کے فریم آف مائنڈ کو پازیٹو رکھتا ہے, کہ ہر لمحہ اس کے دل سے اللہ کی پرفیکشن کی تعریف نکلتی ہے اور ہر لمحہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. رسول اللہ کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں, آپ نے فرمایا الحمدللہ تملأ الميزان, سکیل کو بھرنے کے لیے الحمدللہ کا فریز کافی ہے, اور وہ سکیل جو قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں کو لیے ہوئے ہوگا, میزان جس کو کہتے ہیں, وہ سکیل جس کے لیے آپ اور میں اس وقت فکر مند ہوں گے کہ کسی طرح سے 0.5% میری نیکی بڑھ جائے تاکہ میرا نیکیوں کا سکیل جو ہے, جو نیکیوں کا میزان ہے, جو نیکیوں کا پلڑا ہے, وہ بھاری ہو جائے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اس میزان کو بھرنے والی چیز کیا ہے, تملا المیزان کے لیے کیا چیز آتی ہے؟ الحمدللہ. تو ہمیں فکر ہوتی ہے نا, ہم ہر وقت کیا تسبیح کرتے رہیں, ہم ہر وقت کیا اللہ سے ذکر کرتے رہیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ 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 کہتے رہیے. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ اور سورہ یاسین ہم کس وقت پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے. نہیں, اچھا ویسے بھی پڑھتے ہیں. اچھا الحمدللہ. ویسے ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ یہی ہے کہ سورہ یاسین اس وقت پڑھ جاتے جب کوئی مر جاتا ہے. اچھا جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے. چلے, اچھا اس کی تو کسی نہ کسی طرح سے کچھ اوتھینٹیسٹی مل جاتی ہے کہ جب کوئی مرنے والا ہو تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیں, لیکن مرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنا, اس کی کوئی روٹس, اس کا کوئی بیسس آپ کو دین میں نہیں ملتا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے اعمال کا امپیکٹ دو طرح ہوتا ہے, قدموں و آثارہم. ایک یہ کہ جو آپ اپنے آگے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ایک یہ جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہاں آئی ہیں, گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہیں, آپ کسی کنوینس کے اوپر بیٹھ کر آئی ہیں, آپ جس راستے سے گزر کر آئی ہیں, اگر آپ اس راستے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتی تو قیامت کے دن یہ زمین آپ کے لیے گواہی دیتی کہ اللہ, میری بندی جب اس جگہ سے گزری تھی تو آپ کی حمد کر رہی تھی, آپ کا ذکر کر رہی تھی, آپ کی تسبیح کر رہی تھی. اب یہ بتائیں کہ ہماری زمین اسٹیشنری یا سولر سسٹم میں یا موو کرتے ہیں؟ ہمارا سولر سسٹم اسٹیشنری ہے یا موو کرتا ہے؟ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سن از اسٹیشنری, پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ سن اسٹیشنری نہیں ہے, یہ سن اپنے سولر سسٹم کو لے کر ایک بڑے سٹار ویگا کی طرف جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے تیزی سے. تو آپ کا پورا سولر سسٹم جو ہے, نہ صرف زمین جہاں اس وقت آج ہے وہاں کل ہوگی, اب پورا سولر سسٹم گیلیکسی میں, ملکی وے گیلیکسی میں جہاں آج ہے کل یہاں نہیں ہوگا, موو کر کے کہیں اور چلا گیا ہوگا. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کے ذکر کے امپریشن کائنات میں کہاں کہاں لگ سکتے ہیں. جس وقت آپ کو یاد آ جائے, شیطان بھلاتا ہے, نفس بھلاتا ہے, جب آپ کو یاد آ جائے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, بولتی رہیے کہتی رہیے, وضو ہے نہیں ہے, سر پر دوپٹہ ہے نہیں ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, دل کو اٹیچ کریں اللہ کے ساتھ, ذکر کرتے رہیں, یہ کائنات کے اوپر آپ کے امپریشنز رہ جائیں گے, یہ آپ کے آثار رہ جائیں گے, آپ کے لیے یہ پیچھے آپ کی گواہی رہ جائے گی, اللہ میری بندی یہاں سے گزری تھی, اس جگہ سے آپ کی حمد کرتی ہوئی گئی تھی, یہ زمین آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی, یہ آسمان, یہ کائنات آپ کے لیے آخرت میں گواہی دے گا. اور جس وقت روز محشر میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے ہماری نیکیاں راکھ کی طرح, ایشز کی طرح ویٹ لیس ہو رہی ہیں, کہیں ریا کی وجہ سے, کہیں کسی کی غیبت کی وجہ سے, کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے, کہیں کسی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, کہیں ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے, کہیں کسی کا حق مارنے کی وجہ سے, انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو ایشز میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا. ایش کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ راکھ کا کوئی وزن نہیں ہوتا. کچرے کا ڈھیر ہو, آپ اس میں آگ لگا دیں, اس کے بعد وہ بالکل ہوا کی طرح بالکل لائٹ سا ہو جاتا ہے, آپ ایک پھونک مارے اڑ کر وہ جاتا ہے. لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو راکھ بنتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. اس موقع کے اوپر اگر آپ کو کوئی وزنی چیز مل جائے تو وہ آپ کے لیے کتنا بڑا اینکر ہوگی, کتنا بڑا سہارا ہوگی. تو ذکر کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہم کہتے ہیں ہم اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ ہمارا ذہن تو کہیں اور چلا جاتا ہے, زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, آپ کو جب یاد آئے آپ واپس اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں اس ذکر کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف. آپ بھول جائیں گی, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کوئی کام کر رہے ہوں لیکن آپ کی زبان ذکر کر رہی ہو. اپنی زبان کو ذکر سے انوالو رکھیں, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. انشاءاللہ یہ جو آپ کی ہلتی ہوئی زبان ہے یہ گواہی دے گی قیامت کے دن. کیا ہمارے اعضاء, ہمارے آرگنس قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی نہیں دیں گے؟ یا ہماری فیور میں بولیں گے یا ہمارے اگینسٹ بولیں گے؟ یہ میرے ہاتھ جو آج مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ میری چیز ہیں, یہ اللہ کے سپاہی ہیں. یہ میرے آنکھیں, یہ میری سکن, یہ میرے پاؤں جو مجھے لگتا ہے میری چیز ہے, میرا آنرشپ ہے, میری ملکیت ہے, یہ قیامت کے دن اللہ کے جاسوس ہیں. قیامت کے دن میرے خلاف بولیں گے, اللہ یہ اپنے پیروں سے چل کر یہاں گئی تھی, یہی دو پیر ہیں, آپ کے پاس چوائس ہے, آپ ان پیروں پر چل کر کہاں جاتے ہیں, اللہ کی فرما برداری کی جگہوں پر یا اللہ کی نافرمانی کی جگہ پر؟ یہی آپ کا 5 فٹ کا جسم ہے, آپ کے پاس چوائس ہے, آپ اس 5 فٹ کے جسم کو اللہ کا فرما بردار بناتے ہیں یا اللہ کا نافرمان بناتے ہیں؟ یہی آپ کے ہاتھ ہیں, ان ہاتھوں سے آپ کس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں, کن الفاظ میں ٹیکسٹ کرتے ہیں, کن لینگویجز کو یوز کرتے ہیں, یہی آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے. یہی آپ کی زبان ہے, یہ ذکر میں بھی تر رہ سکتی ہے, ذکر سے بھی فلو کر سکتی ہے, اور یہی زبان ماں باپ کی نافرمان بھی ہو سکتی ہے. چوائس از یورس, کیا اکٹھا کر رہے ہیں آپ اور میں؟ تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ سب سے بھاری کلمہ ہے جو کہ میزان کو بھر دے گا. پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن میں اس کلمے کو استعمال کیا ہے. اللہ نے جب مخلوق بنائی تو اللہ نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ ہی کی حمد ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. اللہ نے کہا ولہ الحمد فی الاولی و فی الاخرہ, شروع میں بھی اللہ کی حمد ہے اور آخر میں بھی اللہ کی حمد ہے. یعنی جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ کی حمد تھی, جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ کی حمد ہوگی. تو آج ہم دو ہوم ورک کریں گے. پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ اپنے امی ابا کو پاس جا کے ہاتھ پکڑ کے یابتی ابا کو کہہ دیجیے. ہاں اما کو یابتی مت کہہ دیجیے گا, ابا کو یابتی کہہ دیجیے گا, یا جو آپ نے کہنا ہے ان کو حق کریں, ان کو پیار کریں اور ان کے شکر گزار بنیں. اور ماں باپ کی آپ اور میں جیسے شکر گزاری کریں گے, کیا اس میں صرف شکر گزاری ہوگی یا اس میں تعریف بھی ہوگی؟ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی تعریف کے ساتھ شکر کریں گے. ایک ہوم ورک یہ ہے. دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ آج آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے, یہاں سے جاتے ہی بس, ابھی جب جیسے ہی آپ اٹھیں اس کے بعد آپ کوشش کریں آپ کی زبان الحمدللہ 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 کہتی رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم دین کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال سکیں. اللہ ہمیں اس علم پر عمل کرنے والا بنائے, اللہ ہمارے اس عمل کو, ہماری ان نیکیوں کو آخرت میں ہمارے نیک اعمال میں سے, ہماری بک آف ڈیڈ میں سے نکال دے. اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے, اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بی حمدیکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفروک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.